میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائے عارف اللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. اشاعت میرے شعروں کی بہ امید نصیحت ہے. اشاعت میرے شعروں کی بہ امید نصیحت ہے. بفیض صحبت ابرار یہ درد محبت ہے. بفیض صحبت ابرار یہ درد محبت ہے. اشاعت میرے شعروں کی بہ امید نصیحت ہے. اشاعت میرے شعروں کی بہ امید نصیحت ہے. بفیض صحبت ابرار یہ درد محبت ہے. اشاعت میرے شعروں کی بہ امید نصیحت ہے. محبت در حقیقت اتباع راہ سنت ہے. محبت در حقیقت اتباع راہ سنت ہے. نبی کا راستہ ہی حاصل عشق و محبت ہے. نبی کا راستہ ہی حاصل عشق و محبت ہے. محبت در حقیقت اتباع راہ سنت ہے. نبی کا راستہ ہی حاصل عشق و محبت ہے. سنت کے طریقے پہ جو نہ چلے اور دعویٰ کرے محبت الہی کا، محبت رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے. اللہ اور رسول کی نافرمانی کے ساتھ عشق کے دعوے کا کوئی تصور نہیں کر سکتے، خواب و خیال بھی نہیں ہے. اور محبت کی حقیقت اتباع ہے، اتباع سنت. اگر اتباع سنت نہیں ہے تو جہنم کا راستہ ہے. محبت در حقیقت اتباع راہ سنت ہے. نبی کا راستہ ہی حاصل عشق و محبت ہے. یہ دعویٰ عشق کا جو بھی خلاف راہ سنت ہے. یہ دعویٰ عشق کا جو بھی خلاف راہ سنت ہے. محبت نام کی تو ہے مگر در اصل بدعت ہے. محبت نام کی تو ہے مگر در اصل بدعت ہے. یہ دعویٰ عشق کا جو بھی خلاف راہ سنت ہے. محبت نام کی تو ہے مگر در اصل بدعت ہے. محبت کو تو بس محبوب ہی سے خاص الفت ہے. محبت کو تو بس محبوب ہی سے خاص الفت ہے. کہاں اغیار سے اس کو بھلا ملنے کی فرصت ہے. اغیار غیر کی جمع، یعنی نبی اللہ اور رسول کے راستے کے علاوہ سب غیر ہے. کوئی غیر راستے سے جو جاتا ہے اس کو محبت نہیں ہے، وہ محبت میں اپنے فیل ہے. محبت تو اس کو تو محبوب ہی سے کام ہوتا ہے. محبوب ہی کا طریقے کا وہ دیوانہ ہوتا ہے. محبت کو تو بس محبوب ہی سے خاص الفت ہے. کہاں اغیار سے اس کو بھلا ملنے کی فرصت ہے. یہ گانے اور ڈھولک اور طبلے کی جو علت ہے. علت مانے مرض. یہ گانے اور ڈھولک اور طبلے کی جو علت ہے کہاں سنت سے ثابت ہے سراسر یہ ضلالت ہے.
ضلالت معنی گمراہی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو ارشاد ہے کہ میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا ہوں, اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنت طریق کے ساتھ بھیانک مذاق ہو رہا ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ طبلے اور گانے اور باجے اور عورتیں نعتیں پڑھ رہی ہیں, جو کہ حرام ہے. عورت کی آواز نامحرم کو جانا, گانے بجانا یا نعتیں پڑھنا اس کا سننا حرام ہے, اور ٹی وی پہ اور کیبل پہ بھی نعتیں دیکھ رہے ہیں, یہ سب حرام کام ہیں. تو یہ گمراہی گمراہی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک عمل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک جگہ سے گانے کی آواز آئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی, اور ایک چھوٹے بچے غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کم عمر تھے کیونکہ وہ مکلف نہیں ہوتا چھوٹا بچہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اب گانے کی آواز آ رہی ہے یا بند ہو گئی. جب انہوں نے کہا کہ بند ہو گئی تب آپ نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی. اس قدر نفرت گانے سے اور ڈھولک سے اور باجے سے ہے, لیکن ہمارے کیا اعمال ہیں, کیا افعال ہیں. گانے سن رہے ہیں تو ٹیوری پہ بل بھی نہیں آتا کہ بھئی کتنے گناہ کا کام ہو رہا ہے, کس قدر افسوس ہے.
یہ گانے اور ڈھولک اور طبلے کی جو علت ہے کہاں سنت سے ثابت ہے سراسر یہ ضلالت ہے. میسر جس کو سنت پر عمل کرنے کی نعمت ہے, میسر جس کو سنت پر عمل کرنے کی نعمت ہے, تصوف میں اسے حاصل عظیم و شان عظمت ہے, تصوف میں اسے حاصل عظیم و شان عظمت ہے.
بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت اور چیز ہے, تصوف اور چیز ہے, ایک ہی چیز ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ شریعت کی باتیں محبت سے کرنا یہی تصوف ہے, بس یہی تصوف ہے کہ بندے کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت جانگزی ہو جائے تو اطاعت آسان ہو جاتی ہے. بس تصوف میں محبت سکھائی جاتی ہے, اللہ سے محبت پیدا ہو جائے پھر نافرمانی کا تصور, محبوب سے نافرمانی کا کون تصور کر سکتا ہے, جبکہ دنیاوی محبوب دنیاوی عاشق اپنے معشوق یا معشوقہ کی نافرمانی کرنا پسند نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ تو پھر مالک احکم الحاکمین ہیں, جب ان سے محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر اس کی کیا بات ہوگی, پھر نافرمانی کا کوئی تصور ہی پیدا نہیں ہوتا. تو تصوف کیا ہے, شریعت کی باتیں محبت سے کرنا بس. جو تصوف شریعت کا تابع نہ ہو وہ تصوف ہے ہی نہیں, وہ زندقہ ہے, وہ گمراہی ہے. شریعت کی باتیں محبت سے کرنا یہ ہے تصوف بس. اور جس کو سنت پر عمل کرنے کی نعمت حاصل ہو جائے, ایک ایک سنت کروڑوں کا موتی ہے میرے دوستوں, قیامت کے دن اس کا نور ظاہر ہوگا. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ سنت پر عمل کی برکت سے اولیاء اللہ کے قلب میں ایسا نور ہوتا ہے, اگر خدا تعالیٰ دنیا میں اس کو ظاہر کر دیں, کیونکہ چھپی ہوئی چیز ہے نا, غیب پر ایمان لانا ہے. ہماری قیمت ایمان کی غیب پر ایمان لانے کی ہے. دیکھنے کے بعد جب انسان کے اوپر نظر کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے, روح نکل رہی ہوتی ہے, تو عالم غیب پھر عالم غیب نہیں رہتا, اس کو جنت جہنم سب چیز نظر آ رہی ہوتی, اس وقت ایمان قبول نہیں ہے. جو کرنا ہے ابھی زندگی میں کرنا ہے. تو میرے دوستو سنت کا جو نور ہے, میرے شیخ فرماتے تھے رحمہ اللہ کہ اگر اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں, اولیاء اللہ کے قلب میں جو نور ہوتا ہے سنت کی برکت سے, تو اس نور کو اگر ظاہر کر دیا جائے تو یہ چاند اور سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے. ایک ایک سنت کروڑوں کا موتی ہے. یہ مت سمجھو کہ بھائی فرق کیا پڑتا ہے, ہم نے دہنا پیر میں چپل پہننی ہے یہ سنت ہے, اگر ہم بائیں پہن لیجیے کیا کون سی کوئی معمولی بات ہے. معمولی عمل کے اعتبار سے تو معمولی ہے, لیکن قیمت کے اعتبار سے کروڑوں کا موتی ہے. دانے پیر میں پہلے جوتا پہنو اس کے بعد بائیں پیر میں پہنو, اور نکالنا ہو تو پہلے بایاں پیر نکالو اس کے بعد دایاں پیر نکالو. مسجد سے باہر نکلنا ہے تو پہلے بایاں پیر باہر نکالو, اور داخل ہونا ہے تو دایاں پیر اندر داخلہ. ایک ایک سنت کتنی آسان ہے, اس کی محنت کرنی چاہیے. جو کتاب ہم نے یہاں تقسیم کی ہے اس کو دیکھتے رہیں روزانہ, اور ہو سکے تو گھر میں اس کا مذاکرہ کریں. ایک موقع کی سنت دو تین منٹ میں مذاکرہ ہو جائے گا. بچوں کو بھی بٹا لو دو تین منٹ تو وہ بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ. تو اس طرح سے ایک ایک موقع کی سنت اگر ہم نے روزانہ سیکھنا شروع کر دیا تو چند دنوں کے اندر پوری کتاب اور اس میں سینکڑوں سنتیں ہیں, تو کس قدر قیمتی ہو جائے گی ہماری زندگی. سنتوں پر چل کر زندگی قیمتی ہو جاتی ہے, اور جانوروں کے طریقے پر چل کر جانور سے بھی بدتر ہو جاتی ہے. یہی طریقہ کافر بھی کھاتا ہے, کافر بھی پیتا ہے, کافر بھی لیٹتا ہے, اور فاجر اور فاسق آدمی بھی لیٹتا کھاتا پیتے سب وہی کام کرتے ہیں. لیکن ہمارا امتیاز کیا ہے, مسلمان کا امتیاز کیا ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریق پر چلتا ہے.
میسر جس کو سنت پر عمل کرنے کی نعمت ہے, تصوف میں اسے حاصل عظیم و شان عظمت ہے. وہی شیخ طریقت دوست تو محبوب ملت ہے, وہی شیخ طریقت دوست تو محبوب ملت ہے, کہ جس کے ہاتھ میں ہر وقت شمع نور سنت ہے, کہ جس کے ہاتھ میں ہر وقت شمع نور سنت ہے.
جو آدمی خلاف طریق چلتا ہو, خلاف طریق سنت, خلاف شریعت, وہ کوئی شیخ نہیں ہوتا, وہ میخ ہوتا ہے. میخ کیلا ہوتا ہے, ٹھونکنے والا, وہ تکلیف پہنچاتا ہے تو میخ ہوتا ہے. خلاف سنت اور شریعت, داڑھی منڈی ہوئی ہے, کفنے ڈھکے ہوئے ہیں, پیر صاحب بنے ہوئے ہیں, اگر ایسا آدمی ہوا میں بھی اڑ کر دکھلا دے تو وہ شوب دباز ہے, وہ شیخ نہیں ہے, پیر باکرامت نہیں ہے, بلکہ وہ شوب دباز ہے. لوگ معمولی باتوں کو کرامت سمجھ کے اور اپنا پیر بنا لیتے ہیں اور گمراہی کے راستے پر چل بیٹھتے ہیں. میرے دوستو, جب تک کہ کوئی آدمی سنت اور شریعت کے مطابق نہ ہو, ہرگز اس کے پاس نہ بیٹھو. اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا بھی خطرناک ہے. اسی لیے حدیث پاک میں ارشاد ہے, المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل, کہ ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے, بس تم دیکھ لو کہ کس کو اپنا دوست بنا رہے ہیں. تو ایسا آدمی پکڑو جو سنت اور شریعت کا تابع ہو, خود بھی عمل کرتا ہو, اور وہ کسی بزرگ کا اجازت یافتہ بھی ہو. متبع سنت اور شریعت بزرگ کا اجازت یافتہ بھی ہو, ایسے آدمی سے تعلق کرو, اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھو, تو انشاءاللہ تعالی اسے سنت کا طریق ملے گا, اللہ کی محبت ملے گی, اور آنکھیں کھل جائیں گی, حقیقت کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ہم دنیا میں آئے کس لیے ہیں اور کرنے ہم کیا جا رہے ہیں, اور آخرت کی حقیقت بھی منکشف ہو جائے گی.
وہی شیخ طریقت دوست تو محبوب ملت ہے, کہ جس کے ہاتھ میں ہر وقت شمع نور سنت ہے. ہوا پر اڑ کے دکھلانے کی بھی گر اس کو قدرت ہے, ہوا پر اڑ کے دکھلانے کی بھی گر اس کو قدرت ہے, اسے شیطان سمجھو گر خلاف راہ سنت ہے, اسے شیطان سمجھو گر خلاف راہ سنت ہے. ہوا پر اڑ کے دکھلانے کی بھی گر اس کو قدرت ہے, اسے شیطان سمجھو گر خلاف راہ سنت ہے. میرے مرشد کو حاصل جو غم احیاء سنت ہے,
غم احیاء سنت, سنت کو زندہ کرنے کا غم, کہ ساری امت سنت پر چلنے والی بن جائے.
میرے مرشد کو حاصل جو غم احیاء سنت ہے, عظیم الشان دولت ہے, عظیم الشان نعمت ہے, عظیم الشان دولت ہے، عظیم الشان نعمت ہے، میرے مرشد کو حاصل جو غم احیاء سنت ہے، عظیم الشان دولت ہے، عظیم الشان نعمت ہے، ضیاء مہر شرمندہ بپیش نور سنت ہے۔
ضیاء معنی روشنی، مہر معنی سورج، یعنی سورج کی روشنی بھی شرمندہ ہے ایک سنت کے نور کے آگے، سبحان اللہ۔
ضیاء مہر شرمندہ بپیش نور سنت ہے، کہ سنت دوستو گویا کہ خود شمع نبوت ہے، کہ سنت دوستو گویا کہ خود شمع نبوت ہے، ضیاء مہر شرمندہ بپیش نور سنت ہے، کہ سنت دوستو گویا کہ خود شمع نبوت ہے۔
آخری شعر ہے،
وہ سالک جس کا دل بھی حامل درد محبت ہے، وہ سالک جس کا دل بھی حامل درد محبت ہے، اسے غیروں کو دل دینے سے اختر سخت نفرت ہے، اسے غیروں کو دل دینے سے اختر سخت نفرت ہے، وہ سالک جس کا دل، سالک کہتے ہیں اللہ کا راستہ چلنے والا، اور درد محبت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا جو غم ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا غم، اس کو کہتے ہیں درد محبت۔ ہاں، کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے، اسی کا نام ہے درد محبت، ایک کانٹا چبھ گیا محبت کا، بس اب ہر وقت محبوب کو راضی کرنے کی فکر ہے، ہر وقت جستجو ہے کہ ہمارا مالک ہم سے ناراض نہ ہو جائے، سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرض یہ جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے۔ غیروں کو دل دینے سے نفرت ہو جاتی ہے، جب غیر غیر ہے، آپ آپ ہیں، آپ سب کچھ ہیں، غیر غیر ہے، غیر کچھ بھی نہیں، آپ آپ ہیں، آپ سب کچھ ہیں، اللہ سب کچھ ہے، آپ آپ ہیں، آپ سب کچھ ہیں، غیر غیر ہے، غیر کچھ بھی نہیں۔ وہ سالک جس کا دل بھی حامل درد محبت ہے،
اور یہ درد محبت کا حصول کسی اللہ والے سے جس کو درد محبت حاصل ہو، اس کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کے ساتھ وقت لگانا، اور اس کو اطلاع کرنا اپنے حالات کی، اور اتباع تجویزات، جو مشورہ وہ دے اس کی اتباع کرنا، اس طرح سے درد دل حاصل ہو جاتا ہے، درد محبت درد دل حاصل ہو جاتا ہے، بغیر اس کے درد محبت حاصل ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو، جو تقوی میں سچے ہیں ان کی کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی دنیا کمانا نہیں، کوئی شہرت کمانا نہیں، کوئی حرام کاریاں کرنا نہیں، بلکہ وہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے اللہ کے بندوں کو دین سکھاتے ہیں، محبت سکھاتے ہیں، سچوں کے ساتھ رہو، کاروباری لوگوں کے ساتھ مت رہو جنہوں نے اس کو کاروبار بنا لیا۔ تو یہ ہے کہ غیروں کو پھر دل دینا جو ہے وہ اس کو گوارا نہیں ہوتا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے تھے کہ میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہے، یہ جو تم میرے رشتہ داروں کو اقربا کو دیکھتے ہو جو ایمان نہیں لائے، ان سے میری جو تعلق ہے، جو ان کا میرا ان کا لین دین اور صلہ رحمی ہے، وہ معمولی سی طریقے مثل ہے، بس کیونکہ میرے رشتہ دار ہیں اس لیے میں ان سے معاملہ کرتا ہوں، میرا دل تمہارے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہے، عاشقین کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں بھی رہنا چاہیے کہ جو بے دین لوگ ہیں ان سے ذرا دور رہو، تعلقات نبھا لو، سلام دعا رکھ لو، لیکن جن کا ماحول اچھا نہیں ہے، گھروں میں کیبل لگے ہوئے ہیں اور اسمارٹ فون بچہ لیے پھر رہا ہے، اور برتھ ڈے منائی جا رہی ہے، کہیں کچھ منایا جا رہا ہے، بدعتوں کے بغیر تو زندگی نہیں گزر رہی، پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، مصیبت بھی اٹھا رہے ہیں، پریشانی بھی اٹھا رہے ہیں، خرچے بھی کر رہے ہیں، قرضے لے لے کے بھی کر رہے ہیں، لیکن سنت کا طریقہ اختیار نہیں کرتے جس میں خرچ بھی کچھ نہیں آسان بھی ہے, اللہ بھی راضی رسول بھی راضی, اللہ سے اللہ کی محبت بھی مل رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی مل رہی ہے. اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے؟ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو, رسول کی اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کرنے لگے. یہ اللہ کی محبت حاصل ہو گئی سنت پر چلنے سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس نے سنت کو زندہ کیا میری تو اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اللہ کی محبت بھی مل گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی مل گئی. یہ ہے طریقہ بھائی. سنت کا راستہ آسان بھی ہے, اسہل بھی ہے, اکمل بھی ہے, اجمل بھی ہے, لیکن اس کو چھوڑ کر ہم غیروں کے طریقے اختیار کرتے ہیں, نقلیں کرتے ہیں. نقل کرنی ہے تو اعلیٰ ترین نقل کرو جس کو اللہ نے احکم الحاکمین نے ہمارے پیدا کرنے والے نے اللہ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق, کیا بھلا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا کہ ہمارے لیے راستہ کون سا اچھا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کے بھیجا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے ہمارے نبی کی ذات میں سب سے بہترین سب سے حسین نمونہ ہے زندگی گزارنے کا. ہم حسین نمونے کو چھوڑ کر سب سے بہترین نمونے کو چھوڑ کر جانوروں کے طریقے, ہماری عقلیں خراب ہو گئی ہیں, عقل پہ پتھر پڑ گئے. اور مصیبت پہ مصیبت یہ ہے کہ جو دین پر چل رہا ہے وہ ذرا سر جھکا کے شرماتے ہوئے چل رہا ہے کہ لوگ ہمیں ملا سمجھ رہے ہیں, مولوی سمجھ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا بیکورڈ سمجھ رہے ہیں. ارے تان کے چلو, میرے شیخ فرماتے تھے داڑھی رکھو تو اس کو شیروں کی طرح دکھا کے چلو, کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ داڑھی رکھتے ہیں پھر یوں چڑھاتے رہتے ہیں, ذرا چھوٹی مسٹر کی طرح داڑھی ہو جائے. وعید ہے اس کے اوپر حدیث پاک میں, اس کو داڑھی چڑھانا کہتے ہیں. داڑھی کو میرے شیخ فرماتے تھے ایسے ظاہر کر کے چلو, شیروں کی طرح چلو, جو دین پہ چلے وہ شرمائے یا جو بد دین ہو وہ شرمائے. اس کو بغیرت کو اس کو مر جانا چاہیے ڈوب کے, جو بے دین ہے, جو سنتوں کو چھوڑا ہے, خلاف سنت زندگی گزار رہا ہے, شرم اس کو آنی چاہیے. جو عورت پردہ نہیں کر رہی شرم اس کو آنی چاہیے, جو پردہ کر رہی وہ کیوں شرمائے؟ وہ تو اللہ اور رسول کی پارٹی میں ہے, تمام انبیاء کی پارٹی میں ہے, تمام صحابہ کی پارٹی میں ہے, تمام اولیاء کی پارٹی میں ہے, وہ کیوں شرمائے؟ ہمارے شیخ رحمہ اللہ کبھی سردی کی وجہ سے رومال سر پہ ڈال لیتے تھے کانوں کو ڈھانپنے کے لیے, لیکن ہمیشہ داڑھی کو باہر نکال کے یہاں سے رومال ڈالتے تھے تاکہ داڑھی میری چھپے نہیں, داڑھی کا اظہار کرتے تھے. کبھی اگر ہم نے سردی کی وجہ سے ڈال بھی دیا آپ کے رومال, لیکن آپ ناراض ہوتے تھے, فرماتے تھے یہاں سے نکالو داڑھی کو, میری باہر نکالو, داڑھی کو باہر نکالنا چاہیے. مصیبت یہ ہے کہ جس نے نیا نیا پردہ شروع کیا اس کو لوگ باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں, بجائے اس کے کہ حوصلہ افزائی کریں کہ بھائی اللہ تعالیٰ تمہیں استقامت دے اور ہم کو بھی تمہارے پیچھے چلنے کی توفیق دے. جب تم پردہ کر سکتی ہو تو ہم بھی تو ویسے ہی تمہارے جیسے انسان ہیں, ہم کوئی الگ بنے ہوئے ہیں, کوئی کہیں اور سے آئے ہیں, ہم کسی اور نے پیدا کیا ہمیں اللہ ہی نے پیدا کیا. تو بجائے اس کے وہ باتیں سن کے بیچارہ ابھی نیا نیا پردہ شروع کیا بیچاری نے, وہ بیچاری ڈان مڈول ہو جاتی ہے کہ ارے ہم کہاں کہیں پھنس گئے خدا نہ خواستہ. ارے اللہ اور رسول کا راستہ دیکھو میرے دوستو, اللہ اور رسول کا راستہ دیں. بہت سی با ہمت بچیاں ہیں ماشاءاللہ مجھے یہاں بتاتی ہیں, تبھی ہی میرے آنے کی ہمت ہو جاتی ہے یہاں. تو بتاتی ہیں جب وہ میرے ڈان مڈول ہوتا ہے کہ بھائی اب جاؤں یا نہ جاؤں لانڈی, اب مجھے کمزور ہو رہا ہوں, جانا آنا آسان نہیں ہے, تو پھر مجھے کوئی نہ کوئی گھر سے اطلاع آتی ہے نہیں فلاں بچی نے ماشاءاللہ نقاب لگانی شروع کر دی, پہلے اس نے پردہ نہیں کرتی تھی, آہستہ آہستہ ماشاءاللہ اس نے برقع بھی اوڑھ لیا پھر نقاب بھی. میری ہمت بن جاتی ہے, میں نے کہا یا اللہ ایک دل بھی بن جائے, ایک انسان بھی بن جائے ہماری محنت سے اور اللہ کی توفیق سے, تو بھائی اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے. ہمیں تو یہی چاہیے, ایک انسان بھی بن جائے, ایک انسان دین پر آنے والا ہو جائے, ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو ماشاء اللہ یہاں بچیاں ہمت کرتی ہیں, پردہ شروع کرتی ہیں, مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. پھر میں آنے کا ارادہ کر لیتا ہوں کہ نہیں بھائی جاؤں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ استقامت دے سب کو. وہ سالک جس کا دل بھی حامل درد محبت ہے, اسے غیروں کو دل دینے سے اختر سخت نفرت ہے.
فیض صحبت ابرار یہ درد محبت ہے، اشاعت میرے شعروں کی با امید نصیحت ہے، محبت در حقیقت اتباع راہ سنت ہے، نبی کا راستہ ہے حاصل عشق و محبت ہے، یہ دعویٰ عشق کا جو بھی خلاف راہ سنت ہے، محبت نام کی تو ہے مگر در اصل بدعت ہے۔
پانی دیجیے گا، ٹائم کیا ہوا بھائی؟ اب اپنے ساتھ میں گھنٹہ بھی لے کے آیا کروں گا، ایک آدمی یہاں گھنٹہ پکڑ کے بیٹھ جائے، یہاں تو کبھی گھڑی رک جاتی ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ، اچھا بھائی آج تو ایک مضمون دل میں آیا تھا کہ موت کے وقت کی سنتیں، اور اس میں جو خرافات ہیں اس میں سے کچھ میں بیان کر دوں۔ یہ جیسے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں میں اس قدر دین سے دوری ہے، اور دین سے دوری کے ساتھ ساتھ مصیبت یہ ہے کہ نقالی کا مادہ ہمارے ہاں بہت ہے، جاپانی چیزوں کی نقل کر لینا، امریکی کی چیزوں کی نقل کر لینا، اس میں ہمارا ذہن بڑا تیز کام کرتا ہے، نقل بہت جلدی کر لیتے ہیں۔ مگر اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دین کے اندر نقل کرنا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل اچھا راستہ نہیں ہے، برا راستہ ہے۔ تو میرے دوستو، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلی چیز جو دل میں آئی وہ یہ بیان کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو فوراً اس کی تدفین کر دی جائے، اس کو دفن کرنے میں دیر نہ کیا جائے۔ یہاں تک کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مسجد نبوی سے قبا کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ہے۔ یہ بات ہمارے حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب نے اپنی کتاب موت کے وقت کی بدعات میں لکھا ہے کہ ان کا مزار راستے میں ہے، حالانکہ میدان احد بھی قریب تھا اور جنت البقیع بھی قریب تھا، مگر اس سے بھی پہلے درمیان میں ان کا مزار ہے، جہاں انتقال ہوا وہیں ان کی تدفین ہوئی، اتنی بھی دیر گوارا نہیں کی گئی۔ اور احد کے شہیدوں کو بھی، بعض شہیدوں کو ان کے رشتہ دار مدینہ منورہ میں لا کے تدفین کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو وہیں پر دفن کرو جہاں ان کا انتقال ہوا، جہاں شہید ہوئے۔ مگر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایک دن لاش رکھی ہوئی ہے، دو دو دن، تین دن، ہفتہ، دس دن، بیس دن، بھائی ان کا بیٹا امریکہ میں ہے، جب تک وہ نہ آئے گا ابا وہ دفن نہیں کریں گے۔ میت کو کتنی تکلیف ہو، اس کی روح بے چین ہے اپنے مولا سے ملنے کے لیے، اپنے محبوب سے ملنے کے لیے، لیکن بیٹے صاحب نے جو ہے اس کو قید کر رکھا ہے۔ کسی بھی وجہ سے تدفین میں دیر کرنا جائز نہیں ہے، فوراً تدفین کرنی چاہیے، قریب ترین جگہ جو ہو اس میں تدفین کر دی جائے جہاں مناسب انتظام ہو جائے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ کہ قبر میں جب مردے کو لٹاتے ہیں تو عام طور پر چت لٹا دیتے ہیں اور منہ اس کا قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں، یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ کرنا یہ چاہیے کہ میت کو، لاش کو سیدھا کروٹ کے بل، دائنی کروٹ کے بل کھڑا کر دیں، دیوار کے ساتھ پشت لگا دیں تاکہ اس کا سینہ بھی قبلے کی طرف ہو جائے، یہ طریقہ تدفین کا ہے۔ اور جو دعائیں وغیرہ ہیں اس وقت میں وہ نہیں بتا رہا ہوں، میں تو جو اغلاط ہیں وہ بتا رہا ہوں کہ مردے کو دائنی کروٹ پر کھڑا کر کے اور اس کا منہ اور سینہ دونوں قبلے کی طرف، پھر اس کے بعد جو ہے تدفین کے بعد مٹی ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد پھر پھول چڑھا دیتے ہیں، کہیں کیوڑا ڈال دیتے ہیں، کہیں کچھ ڈال دیتے ہیں، کوئی درخت لگا رہا ہے اس میں کوئی کچھ کر رہا ہے، یہ سب چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں، اور قبرستان میں اگر دعا کرنی ہو تو ہاتھ اٹھا کر دعا کی جا سکتی ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے، ایسا گمان کسی کو نہ گزرے کہ ہم قبر پہ ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہیں، اس سے بچنا چاہیے. اگرچہ معلوم ہے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن جو چیز جس چیز کی حقیقت بری ہو اس کی صورت بھی بری ہوتی ہے، تو صورتاً بھی ایسا نہیں ہو کہ کوئی آدمی کسی کو گمان ہو کہ ہم قبر سے مانگ رہے ہیں، دعا کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تدفین فرمائی تو صحابہ سے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور منکر نکیر کے سوال جواب میں آسانی کی دعا کرو. تو استغفار بھی کرنا چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے. اچھا، انتقال کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ سویم فلاں دن ہوگا، اور جو ہے وہ ٹکڑا توڑ کے جائیں، کوئی کہیں کچھ کہتا ہے، کوئی کہیں کچھ کہتا ہے. ہماری برادری میں کہتے ہیں ٹکڑا توڑ کے جانا، یعنی کھانا کھا کے جانا. تو یہ میت والوں کے لیے جائز نہیں ہے پوری برادری کو جمع کر کے، محلے والوں کو جمع کر کے کھانا کھلانا، یہ بھی خلاف سنت ہے. میت تو خود، میت کا گھر تو خود غم میں پڑا ہوا ہے. سنت یہ ہے کہ پاس پڑوس والا یا کوئی رشتہ دار آپس میں طے کر کے بتلا کے ان کو کھانا میت والوں کو کھلائے، یہ ہے سنت. ان کے گھر والوں کو کھلائے، اصرار کر کے کھلائے. اور یہ جو باتیں ہیں کہ گھر میں چولہا نہیں جلنا چاہیے اور جھاڑو نہیں دلنی چاہیے، ناخن نہیں کٹنے چاہیے، سب کی سب گمراہی کی باتیں ہیں. دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں، سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. صرف اس لیے کہ بھائی میت والے غم میں ہوتے ہیں تو اس دن وہ پکانا کھانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، ورنہ وہ خود پکا کے بھی کھا سکتے ہیں، بالکل جائز ہے. صرف اس لیے کہ وہ غم میں ہوتے ہیں تو پاس پڑوس والوں کا حق بنتا ہے کہ ان کو، میت والوں کو کھانا کھلائیں. ان کے گھر والوں کو، ساری برادری کو ٹینٹ لگا کے، کرسیاں لگا کے، روڈ بند کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچانا، یہ تکلیف پہنچانے سے مردے کو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ روڈوں کو بند کر دینا، آنے جانے والا راستہ ختم کر دینا اور آنے جانے والوں کو تکلیف دینا، یہ تو مرنے والے کے لیے تو باعث تکلیف ہوگا، اس کو ثواب نہیں ملے گا. تو میرے دوستو، تدفین کے بعد جو ہے یہ ٹکڑا توڑنا، کھانا کھلانا، یہ بھی خلاف سنت ہے، یہ بدعت ہی یہ بدعت ہے. رسومات کو ہمیں چھوڑنا چاہیے. پھر وہ اعلان کرتے ہیں کہ پرسوں فلاں دن سویم ہوگا، تیسرے دن سویم ہوگا. یہ سویم ہے جس کو ہندو تیجا کہتے ہیں. میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم لوگ چونکہ ہندوستان اور پاکستان ایک تھے، تو ہندوؤں کی بہت سی باتیں ہم لوگوں نے ہمارے اندر سرایت کر گئی ہیں، نہ چاہتے ہوئے سرایت کر گئی ہیں، چاہتے ہوئے سرایت کر گئی ہیں. ان چیزوں کو ہمیں چھوڑنا ہے. یہ ہندوؤں کا طریقہ تیجا کرنا، دسواں کرنا، چالیسواں کرنا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی تو ثابت کرے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے زیادہ عزیزہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی تیجا کیا، کبھی دسواں کیا، کبھی چالیسواں کیا، کبھی قرآن خوانی کروائی، کبھی کھانا کھلایا اس طرح سے سارے محلے والوں کو جمع کر کے. اسی طرح اور امہات المومنین میں سے بعض انتقال کر گئی ہیں آپ کے حیات میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا. اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، خلفائے راشدین کا عمل دیکھیے، انہوں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش، یوم وفات کبھی نہیں منایا. اسی طرح سے صحابہ کرام نے کبھی کوئی نہیں منایا، نہ ہی کسی کا تیجا، نہ دسواں، نہ چالیسواں. میرے دوستو، اگر کامیاب ہونا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے تو ان چیزوں کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا اور سنت کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. سنت طریقہ یہی ہے کہ بھائی جنازہ جس سے اپنے محلے دار ہے، کوئی عزیز ہے، دوست ہے، یا عام مسلمان بھی ہے، اس کا حق ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے. مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق جنازہ پڑھنا بھی ہے. اور پھر ہو سکے تو اس کے ساتھ قبرستان تک میت لے کے جائے، پھر اس کی تدفین میں شرکت کرے، تھوڑی دیر وہاں ٹھہرے اور اس کو تسلی دے. ہمارے یہاں کیا ہے، وہ اور غم مناتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ غم کی بات کرنا زیادہ ہمدردی ہے، ہم زیادہ ہمدرد ہیں. ارے اس کا تو نصیبہ پھوٹ گیا، ہائے اس کے بچوں کا کیا ہوگا، ہائے اس کا گھر لٹ گیا. یہ باتیں کرنا بالکل شریعت کے خلاف ہیں، گناہ ہے. یعنی اس کا غم اور پڑھانا. عورتوں کے اندر خاص طور پر یہ بہت عادت ہوتی ہے کہ بہت ہمدردی جتاتی ہیں، غم کرتی ہیں، اور رونا چلانا تو بالکل سخت وعید ہے اس پر. چلا کر رونا سخت وعید ہے، صبر کرنا چاہیے. ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ اپنے شوہر کی قبر پر بہت چلا چلا کر رو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا. اور منع فرما کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور صبر کی تلقین کر کے تشریف لے آئے تو پھر بعد میں وہ عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں صبر کرتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو اول وہلے میں ہوتا ہے, صبر جو ہے پہلی دفعہ میں ہوتا ہے. چلا کے رو کے اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لیا, اب ظاہر ہے صبر کے علاوہ اور کیا چاہ رہا ہے, تو اس کا وہ درجہ نہیں ہے, اس کا وہ درجہ نہیں ہوگا. صبر جو ہے پہلی مرتبہ میں ہے. کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کے لیے ہیں, اللہ ہی کی طرف سے ہم آئے ہیں, اللہ ہی کے لیے ہیں, اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. ہر انسان نے جانا ہے, بس صبر کرو, تسلی کے کلمات کہو کہ بھئی یہ عارضی جدائی ہے, تھوڑے دن کے بعد ہم بھی وہیں جمع ہو جائیں گے, انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی. اور میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ذرا سوچو کہ اگر ہمارے ماں باپ کا انتقال نہ ہو, دادا کا انتقال نہ ہو, پر دادا کا انتقال نہ ہو, گھر ہے تمہارا 60 گز کا, اگر کسی کا انتقال نہ ہو تو کتنے لوگ بڑھ جائیں گے گھر میں. تو یہ انتقال ہونا بھی ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا, اور انتقال ہونا اللہ کی رحمت ہے. اور ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں, ان کی خدمت کرنا اولاد کے لیے جنت کا سامان ہے, جنت کا سبب ہے. تو یہ سب ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو آتا ہے اس کو ضرور, جو بشر آتا ہے دنیا میں کہتی ہے قضا, میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں, ذرا دھیان رہے. ہر آدمی نے جانا ہے, بس یہ ہے کہ عارضی جدائی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بھی جنت میں ابھی تھوڑے رات کے بعد ہم بھی چل دیں گے, ہم بھی وہاں اکٹھے ہو جائیں گے. جو آپس میں محبت رکھنے والے ہوں گے دنیا میں, اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی اور جنت میں ان کو ایک ساتھ کر دیں گے پھر. ہاں, تو کیا کہنا چاہیے جب کسی کے انتقال کی خبر ملے یا کوئی مصیبت آ جائے, حتیٰ کہ کانٹا چبھ جائے, کوئی تکلیف ہو. محدثین فرماتے ہیں کلما یؤذی المؤمن فہو مصیبت, کہ جو بھی چیز مومن کو تکلیف دے, ذرا سی بھی تکلیف دے. حتیٰ کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کسی مسلمان نے اپنی اس جیب میں کوئی چیز رکھی اور پھر اس کو اس کی حاجت پڑی اور اس نے یہاں ہاتھ ڈال دیا, ارے وہ تو نہیں ہے, پریشان ہو گیا, پھر اس کدھر ہاتھ ڈالا, ارے وہ تو نہیں ہے, پھر یاد آیا کہ یہاں تھی وہ چیز, یہاں سے نکال لی. اتنی دیر کی جو گھبراہٹ پریشانی ہے اس پہ بھی خدا پہلا اجر دیتے ہیں. تو اس لیے جہاں ذرا سی کوئی مشکل پیش آ گئی, کوئی نقصان ہو گیا خدا نہ خواستہ, کوئی مصیبت آ گئی, لائٹ چلی گئی, انا للہ و انا الیہ راجعون, بجائے کے ای ایس سی کو گالیاں دینے کے, اپنے گناہوں میں اضافہ کرنے کے اور غیبتیں کرنے کے, آپ سنت کو اختیار کریں, انا للہ و انا الیہ راجعون. حدیث میں آتا ہے کہ جب چراغ بجھ جاتا تھا یا تسمہ ٹوٹ جاتا تھا یا مچھر کاٹ لیتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی برتن ٹوٹ گیا, ایک ہاتھ لگایا بچے کے طلاق سے, ابے دیکھ کر نہیں چلتا, یہ نہیں کرتا, ارے بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون. برتن ٹوٹ گیا, اس کی اللہ کے یہاں یہی عمر لکھی تھی, اس کی اللہ کے یہاں یہی عمر لکھی تھی, اتنا ہی وقت اس کا لکھا تھا بس. تو انا للہ و انا الیہ راجعون انتقال کے وقت یہ کلمہ بڑا صبر دلاتا ہے, اس میں بڑا صبر ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بچے, ہماری اولاد, ہمارے ماں باپ سب یہ اللہ کی امانت ہیں. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھوا دے, 10,000 روپیہ, امانت تو چلا گیا باہر, 10,000 روپیہ رکھوایا اور آپ کے پاس وہ 6 مہینے رکھا رہا, پھر اس کے بعد وہ آ گیا واپس کہ لاؤ بھائی ہماری امانت, تو آپ کو غم ہونا چاہیے, آپ کو غم ہونا چاہیے, نہیں بھائی اللہ کی امانت تھی اور اس کی امانت تھی, ہم نے دے دی. اسی طرح سے ہم آپ سب اللہ کی امانت ہیں, اپنی اولاد کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, ماں باپ کے لیے اولاد امانت ہے. تو ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے, یہ سب اولاد ہیں, ماں باپ ہیں, جو بھی رشتہ دار ہیں سب اللہ کی امانت ہیں. اللہ نے دیا تھا, اللہ نے واپس لے لیا. اور تسلی کے کلمات, حدیث پاک میں آتا ہے تسلی کے کلمات یہ ہیں, ان للہ ما اخذ, جو کچھ اللہ نے لے لیا اللہ ہی کے لیے تھا, اللہ ہی کا تھا, وَلَهُ مَا عَطَى, اور اسی کا ہے جو اس نے عطا کیا, وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى, اور اللہ کے نزدیک ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے, ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ, پس صبر کرو اور اس سے ثواب کی امید رکھو, صبر کرنے پر ثواب کی امید رکھو. اب کسی کا انتقال ہو گیا, جا کے رونا چلانا شروع کر دیا, ہائے اس کا نصیب ٹوٹ گیا, ہائے اب اس کا بچوں کا کیا ہوگا, ہائے فلاں اور بعض لوگ تو کفر کے کلمات کہنے سے بھی باز نہیں آتے، جو منہ میں آیا بک دیا، ہائے اللہ کو ہمارا گھر ہی ملا تھا یہ مصیبت ڈالنے کے لیے، نعوذ باللہ تعالیٰ، کافر ہو جائے گا. اس طرح کے کلمات سے بچنا چاہیے. تو یہ تعزیت کا یہ طریقہ ہے. اور میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ سویم وغیرہ جو ہے یہ تو ویسے بھی عقل کے خلاف، اس لیے کہ اگر کسی آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کو خون کی ضرورت ہو تو ہم میں سے کون مائی کا لال ہے جو کہے گا بھائی ہمارے روایت میں ہے کہ ہم تیسرے دن خون دیتے ہیں، اس سے پہلے خون نہیں دیتے ہم، ہماری برادری کا یہ رواج چلا آ رہا ہے تیسرے دن خون دیا جائے گا. تو پھر کیا بنے گا بھائی آپ کے مریض کا؟ ارے بھائی جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ کبھی ڈوب رہا ہے کبھی ابھر رہا ہے، کبھی ڈوب رہا ہے کبھی ابھر رہا ہے، یہاں سے اس کو کمک بھیجو، اس کے لیے استغفار کرو فوراً. جب ایک آدمی ڈوب رہا ہے تو فوراً اس کو بچانا چاہیے کہ نہیں؟ اس وقت اس کو سخت ضرورت ہے، کس بات کی؟ ہمارے استغفار کی، ہماری تلاوت کی، ہمارے صدقہ و خیرات کی، ہمارے صدقہ جاریہ کی، فوری ضرورت. خون ایمرجنسی میں چاہیے ہوتا ہے، ہم کہتے نہیں صاحب تیسرے دن. پھر وہ سپارے لا کے رکھ دیے، اب کسی کا وضو ہے یا نہیں ہے وہ دکھلانے کو پڑ رہا ہے کہ بھائی اگر نہیں پڑھیں گے لوگ کیا کہیں گے، یہ تو مرض ہمارا پرانا ہے نا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اب وہ دکھلانے کی. کسی عورت کو ابھی قرآن شریف کو چھونا نہیں، اب وہ بھی چھو کے پڑھ رہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو ایک بجائے ثواب کے گناہ ہو گیا، زبردستی پڑھنا لوگوں کو دکھلانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکڑ لیں گے دکھلاوا کرنے والوں کو کہ تم نے جس کے لیے یہ عبادت کی تھی جاؤ اسی سے اپنا اجر لے لو. اور میں یہ شرک خفی کہلاتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا شرک خفی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شرک خفی سے میں اپنی امت کے لیے بہت ڈرتا ہوں، کیونکہ یہ اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چیونٹی کی طرح داخل ہو جاتا ہے. اندھیری رات ایک اندھیرا اور کالا پتھر دوسرا اندھیرا اور کالی چیونٹی تیسرا اندھیرا، تین اندھیریوں میں سے کیسے انسان پہچان؟ اس طرح خفیہ طریقے سے یہ دل میں آ جاتا ہے شرک خفی. اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی بتلائی ہے کہ تین مرتبہ جو یہ دعا پڑھ لے گا صبح و شام انشاءاللہ شرک خفی سے وہ بری ہو جائے گا. اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یہ دعا تین مرتبہ جو پڑھ لے گا شرک خفی سے انشاءاللہ اس کی نجات ہو جائے گی. تو غرض یہ کہ فوراً آپ کچھ نہیں تھی تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ جو میں نے پڑھا ہے اس کو قبول فرما لیجئے، اس کا ثواب مرنے والے کو عطا فرما دیجئے. ایک قرآن مجید کا ثواب ہو گیا اس میں، ایک قرآن مجید کا ثواب فوراً پڑھ کے بخشیں اور اس کے لیے استغفار کریں کہ یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کا درجہ بلند کر دے، اس کی قبر کو وسیع کر دے، جنت کا گڑھا بنا دے، جنت کا باغ بنا دے. یہ دعائیں کرو اور تسلی کے الفاظ کہو کہ بھائی صبر کرو کوئی بات نہیں انشاءاللہ یہ عارضی جدائی ہے، پھر سب نے وہیں اکٹھے ہونا ہے اور جو بھی تسلی کے لیے موضوع الفاظ ہوں، اور پھر تعزیت کے لیے بار بار جانا، صبح بھی جا رہے ہیں شام بھی جا رہے ہیں اگلے دن بھی جا رہے ہیں، یہ بھی ضروری نہیں، یہ بھی سنت کے خلاف ہے. آپ تدفین کر کے تھوڑی دیر کو اس کے ساتھ ٹھہریں، یہ تعزیت ہو گئی. بار بار جا کر اور زیادہ غم کو ابھارنا اور زیادہ اس کو تکلیف پہنچانا ہے میرے دوستوں. ایک مرتبہ آپ چلے گئے تین دن میں، تین دن کے اندر تعزیت سنت ہے، چوتھے دن شہر والوں کے لیے تعزیت نہیں ہے، چوتھے دن تیسرے دن کے بعد. ہاں شہر سے باہر کوئی رہتا ہے دور سے آیا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ کرے. عید والے دن جاتے ہیں غم تازہ کرنے کے لیے، کتنے بڑے گناہ کی بات ہے غم تازہ کرنا ہے. اسی طرح سے بیوہ کے لیے جو ہے وہ جا کے غم تازہ کرنا، اور جب وہ عدت سے نکلتی ہے، معلوم ہے عدت کوئی کوٹری کا نام ہے جس سے نکالنے جا رہے ہیں، پورا خاندان جا رہا ہے وہاں، اور جو نہ جائے اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. یہ سب باتیں خرافات ہیں، جوڑا لے کے جا رہے ہیں اس کے لیے، سب باتیں خرافات ہیں میرے دوست. سنت طریقوں کو ہم اپنائیں، کہ بھائی تدفین سنت کے مطابق ہو جائے، یہ پھول کیوڑے ڈالنا اور یہ سب خلاف سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا، صحابہ نے کبھی نہیں کیا، اولیاء کرام نے کبھی نہیں کیا. ان باتوں سے مردے کو فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ بھائی کیا آپ نے گلاب کی پتیاں ڈال دیں، دو گھنٹے بعد جا کے دیکھو کیا حشر ہوتا ہے، اس کیا فائدہ ہے نا. تو میرے دوستو سنت طریقے کو ہم اپنائیں اور قرآن شریف پڑھ کے اس کو بخش دیں. اور آپ کو محبت ہے صدقہ جاریہ کر دیں. صدقہ جاریہ یہ ہے کہ بھائی کہیں کنواں کھد رہا ہے، آپ پورا کنواں نہیں کھدوا سکتے، آپ اس میں اپنی شمولیت کر لیں جتنی آپ کی استطاعت ہے کہ بھائی ہمارے بھی پیسے آپ شامل کر لیں. اب جب تک وہ پانی لوگ پانی سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے وہ صدقہ جاریہ، اس کا ثواب مل جائے گا. کسی مسجد کی تعمیر میں پیسہ دے دیں تو جب تک وہ قائم رہے گی مسجد انشاءاللہ اس میں نماز پڑھنے کا ثواب اس مردے کو پہنچتا رہے گا، ماں باپ کو پہنچتا رہے گا، جس کے لیے بھی ہم نیت کر لیں. ایک صحابی حاضر ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، کیا ان کے لیے کچھ طریقہ ہے ان تک ثواب پہنچانے کا؟ آپ نے فرمایا ہاں. انہوں نے کنواں کھدوایا اور یہ نیت کر لی کہ یا اللہ یہ میرے ماں باپ کے لیے ہے، اس کا یہ سالے ثواب کر دیا. بس اب وہ قیامت تک ان کو جب تک وہ کنواں قائم رہے گا یا جب تک وہ دین کی خدمت ہو رہی ہے، مدرسہ ہے مدرسے میں پیسے دے دیں آپ. مدرسے میں طلبا کھاتے پیتے ہیں، کتابیں لیتے ہیں، رہتے ہیں، بجلی ہے، پانی ہے، یہ سب خرچ ہوتا ہے، تو بھائی آپ نے وہاں دے دیا، آپ نے وہ صدقہ جاریہ لگ گیا آپ کو. کہیں دین کی کتابیں چھپ رہی ہیں، آپ نے وہاں پیسہ دے دیا، اس میں آپ کا صدقہ جاریہ ہو گیا. جب تک اس سے دین پھیلتا رہے گا آپ کو آپ کے مردے کو صدقہ جاریہ اور آپ کو بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو بھرمار ہے بھائی، لوٹنے کی جائے ہے، مگر ہم لوٹنے والے بنتے ہی نہیں ہیں، بنتے ہی نہیں لوٹنے والے. کیا ٹائم ہو گیا بھائی؟ 9:47 یعنی 47 منٹ ہو گئے ہماری بات کو. چلو بس سمجھ میں آ گئی بھیا، اب اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں، جلدی چھٹی کرنی چاہیے، بات نامکمل تو نہیں رہ گئی کوئی، ہو گئی نا. بس تو سنت کا طریقہ اختیار کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. کسی کے گھر کھانا کھانے نہ جائیں، میت جس گھر میں ہو کھانا کھانے نہ جائیں، جھگڑا وگڑا نہ کریں، بس معذرت کر لیں محبت سے. اور اسی طرح سے تدفین کا جو طریقہ بدلا دیا، اور اس کے علاوہ یہ جو عزت سے نکالنے کا جو، یہ سب چیزیں ہندوؤں سے آئی ہیں ہمارے یہاں، اس سے بچنا ہے. اور یہ سوئم کرنا اور کھانا کھانا یہ سب بدعتیں ہیں، ہمیں ان کو چھوڑنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اچھا اب اگلا جو جمعہ ہے وہ 12 ربیع الاول کا ہے، اور یہاں دوست بتا رہے ہیں کہ یہاں بہت ہنگامہ ہوتا ہے. ہوتا ہے، یہ تو کہہ رہے نہیں ہوتا ہنگامہ سے مطلب. اچھا وہ ارے یار یہ اچھل کود جو ہے اس کی نہیں، رات میں تو ہوتا ہے وہ تو. رات تک ہوتا ہے نا، یہ شور شرابہ کہہ رہے ہیں، میں نے ہنگامہ کا. ہاں تو حدیث پاک میں آتا ہے من تصرا سواد قوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی تعداد بڑھائی تو وہ انہی میں شمار ہوگا. اس پر یاد آ گیا کہ حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اپنے شیخ کی خدمت میں ایسے ہی کسی دن گئے جب ہندوؤں کا کوئی میلہ تھا، چھٹی کا دن تھا تعطیل، تو ان کو تو ایک ہی کام تھا اپنے شیخ کی کسی طرح زیارت ہو جائے. 16 میل پیدل چل کے جایا کرتے تھے، 16 میل پیدل چل کے اپنے شیخ کی زیارت کو جاتے تھے اور اگلے دن واپس آ جاتے تھے. یہ ہوتی ہے شیخ کی محبت. تو غرض یہ کہ وہ اس دن پہنچ گئے، حضرت گنگوئی رحم اللہ نے فرمایا کہ بھائی آپ کیسے آ گئے؟ حضرت تعطیل تھی میں آ گیا. کہا کہ راستے میں آپ کو یہ میلہ نہیں ملا، لوگ رش نہیں ملا؟ کہ جی ہاں حضرت ملا. فرمایا فوراً واپس جاؤ، تم نے ان کی تعداد بڑھا دی. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ من کثر سواد قوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی تعداد بڑھائی اسی میں سے ہو. فوراً واپس جائیے. فوراً واپس کر دیا انہوں نے، کہ اسی رش کے اندر وہ بھی آئے تھے، تو فوراً واپس گئے وہ. راستے میں ایک طالب علم نے کہا کہ حضرت بہت دور ہے راستہ، آپ تھوڑی دیر یہاں آرام کر لیجئے. فرمایا نہیں، میں ایک منٹ بھی نہیں ٹھہر سکتا، میرے شیخ کا حکم ہے فوراً واپس جاؤں. تو غرض یہ کہ ہمارے یہاں آنے میں پھر یہی ہوا کہ بھائی اس کی کہیں ان لوگوں کی کثرت میں شمار نہ ہو جائے، اس لیے اگلا جمعہ ہم نہیں حاضر ہو سکیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، اس سے اگلے جمعے حاضر ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إله العالمين مالك نوق ومعف فرما اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق نصیب فرما ہر گناہ سے نفرت اور دوری عطا فرما سنت طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما سنتوں پر جان دینے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہر لمحہ سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما ہر خلاف سنت خلاف شریعت طریقے کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس میں کسی کی پرواہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم ایک آپ کو راضی کرنے والے ہو جائیں یا اللہ توفیق عطا فرما دے اے اللہ اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما دے ہم کو ہماری اولادوں کو برے ماحول سے بری صحبت سے حفاظت فرما اے اللہ بری صحبت سے حفاظت فرما برے ماحول سے حفاظت فرما اے اللہ نیک صحبت عطا فرما نیکوں کی صحبت عطا فرما نیکوں سے واسطہ عطا فرما نیکوں سے معاملات کی توفیق نصیب فرما اے اللہ نیکوں سے واسطہ ڈال اے اللہ پورے کا پورا سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا گھروں کے اندر جو ناچاقی نا اتفاقی اور جھگڑے ہیں اے اللہ ان کو محبت سے بدل دیجئے اللہ آپس میں خوب محبت عطا فرما دیجئے تمام مسلمانوں کو اللہ آپس میں خوب محبت اور اتحاد اور اتفاق نصیب فرما دیجئے اختلاف سے اور جھگڑوں سے اور ناچاقی سے اور لڑائی جھگڑے سے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک کر دے اے اللہ کسی مسلمان کی حقارت نہ آنے پائے اے اللہ نسلی تعصب اور زبان کا تعصب اور رنگوں کا تعصب قومیت کا تعصب صوبائیت کا تعصب اے اللہ ان تعصبوں نے ہم کو ہلاک کر دیا ہے برباد کر دیا ہے دنیا کی قومیں ہم پر ہنستی ہیں اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما اللہ ہم سب کو ایک کر دے اے اللہ باہم اتفاق نصیب فرما دے اتحاد نصیب فرما دے مسلمان کو بھائی بھائی بنا دے اے اللہ ہر مسلمان کو چاہے وہ کس رنگ کا ہو کس زبان کا ہو کس صوبے کا ہو کس قوم کا ہو اے اللہ ہم سب کو ایک بنا دے اے اللہ ہم سب کو ایک کر دے پکا سچا مسلمان بنا دے آپس میں خوب پیار اور محبت اور اتفاق نصیب فرما دے اے اللہ دھوکے بازی سے اور ظلم و زبردستی سے اور فریب کاری سے اور گالم گلوچ سے اور بری بری باتوں سے غیبتوں سے بدگمانی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما حسد سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ایذائے مومن سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ بال برابر بھی ہم کسی مسلمان کو بلکہ کسی انسان کو بلکہ جانور کو بھی اللہ ہم بال برابر بھی تکلیف دینے والے نہ ہوں اے اللہ ہم سب کو پوری انسانیت کے لیے پوری مخلوق کے لیے باعث راحت بنا دے اللہ پوری مخلوق کے لیے باعث راحت بنا دے امن کا پیکر بنا دے عافیت کا پیکر بنا دے امن و عافیت نصیب فرما دے اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما ہر مسلمان کو خوب وسعت والی خوشادگی والی خوشحالی والی روزی عطا فرما ہر مسلمان کو خوشحال بنا دے برکت والی روزی عطا فرما برکتوں رحمتوں کا دروازہ کھول دے اے اللہ ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما اور گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما صدق دل سے اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہر بیمار کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور نہیں بھی کہا تمنا رکھتے ہیں یا تمنا نہیں بھی رکھتے اے اللہ ہر مسلمان کو اللہ امن و عافیت نصیب فرما عافیت دارین فلاح دارین عطا فرما ہر جائز مقصد میں بامراد فرما جن بچوں کے رشتے نے اے اللہ ان بچے اور بچیوں کو نیک صالح محبت والے اللہ والے رشتے جلد از جلد عطا فرما کر اے اللہ ان کے والدین کی آنکھیں اور دل ٹھنڈا کر دے، اے اللہ ان کے والدین کی آنکھیں ٹھنڈا دل ٹھنڈا کر دے، اے اللہ اچھے اچھے رشتے عطا فرما دے، اے اللہ جو رشتے ہو چکے اور ان میں آپس میں مناسبت نہیں ہے اللہ ان میں مناسبت ڈال دیجئے، آپس میں محبت ڈال دیجئے، آپس میں اتفاق اور پیار اور محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم کو ہماری اولادوں کو اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی جذب فرما لیجئے، اور جذب فرما کر ہم سب کو الہ العالمین اے کریم اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، اے اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، اے اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، اے اللہ جو کچھ مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا یار مولا وہ بھی عطا فرما، اللہ ہمارے ملک سے سود اور رشوت کا خاتمہ فرما، اے اللہ سود اور رشوت نے ہمارے ملک کو برباد کر دیا ہے، ہلاک کر دیا ہے، اے معیشت کو تباہ کر دیا ہے، اے اللہ آپ سے کون ٹکر لے سکتا ہے، ہم نے بڑی نافرمانی کی، اے ہماری گستاخیوں نافرمانیوں کی سزا ہے کہ سود سود کو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور رسول سے جنگ ہے، جب اللہ اور رسول سے جنگ ہوگی تو کون چین سے رہ سکتا ہے، بے شک یہ ہمارا گناہ عظیم ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے ملک کو سود اور رشوت سے جو ہے پاک کر دے، تمام اسلامی ممالک کو سود اور رشوت سے پاک کر دے، اور فحاشی اور بدکاری اور شراب خوری اور ظلم اور زبردستی اور بے انصافی کا اے اللہ خاتمہ فرما دے، اے اللہ خاتمہ فرما دے، یا اللہ ان تمام برائیوں کا خاتمہ فرما دے، ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما دے، عافیت نصیب فرما دے، مہنگائی کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ ارزانی فرما دے، اپنی رحمتوں برکتوں کے دروازے کھول دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے، اور ہمارے مشائخ کو اس کا اپنی شایان شان بدلا عطا فرما دیجئے، جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما، اور جو کوتاہی ہو گئی اللہ اپنے کرم سے معاف فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک لطیفہ حکیم الامت کا یاد آ گیا دعا کے دوران، اور مجھے گرگری ہونے لگی کہ پہلے لطیفہ سناؤں تو کہیں بھول نہ جاؤں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک تھانے دار کی ماں کا انتقال ہو گیا، تو اس نے کھانا پکوا کے مدرسے میں بھیجا، تو طلباء تو ماشاءاللہ پھر خوش ہوتے ہیں کہ طلباء تو اکثر دال پہ گزارا کرنا پڑتا ہے، یہ ہم لوگوں کی نالائقیاں ہیں کہ مدرسے کے طلباء جو علم نبوت حاصل کر رہے ہیں وہ تو کھاتے ہیں دال روٹی سوکھی، اور ہم قورمے بریانی کھاتے ہیں، اور مدرسوں کے لیے ہم کہتے ہیں بھائی چلتا رہے زکات پہ چلے بس کافی ہے، یہ بھی بہت ہے، ہم جو کچھ اچھا جو کچھ ہو سکے اچھا کرنا چاہیے. غرض یہ کہ وہ جب ان کو ملا بریانی یا قورمہ تو وہ بڑے خوش ہوئے، اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ پھر کسی کی اما اللہ کرے پھر کسی کی اماں کا انتقال ہو جائے. اب وہ تھانے دار نے سن لیا، وہ بہت ہی اس کو غم ہوا اور بہت غصہ آیا، جا کے حکیم الامت سے کہا کہ حضرت دیکھیے آپ کے بچے جو ہے اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ پھر اللہ کرے پھر کسی کی ماں کا انتقال ہو. تو حکیم الامت نے فرمایا یہ ان کا قصور نہیں ہے، آپ لوگوں کا قصور ہے، اس لیے کہ آپ صرف مرنے کے وقت ان کو یاد کرتے ہو، کبھی خوشی میں یاد کیا، کبھی ولیمہ ہوا تم نے کبھی ان کو کھانا کھلایا، اگر ولیمہ خوشی کے وقت ان کو یاد رکھتے تو یہ تمہاری خوشی کی دعا کرتے ہیں، تم نے انتقال کے وقت ان کو یاد رکھا تو یہی دعا کریں گے پھر کسی کی ماں مرے. کیوں مولانا صاحب؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.